وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ. اب ظاہر ہے کہ لکھتے وقت لکھنے والے کو خود تو نہیں پتا اسے کیا لکھنا ہے، کیونکہ اس کا اپنا ذاتی کام تو نہیں، اسے تو ہائر کیا گیا ہے، بلایا گیا ہے، اب اسے کوئی بتائے گا کہ وہ کیا لکھے، وہ تیار ہو گیا لکھنے کے لیے، قلم کاغذ سنبھال لیا، بیٹھا ہے، اب کیا لکھے؟ وہی لکھے گا جو اسے لکھوایا جائے گا. لکھوائے کون؟ فرمایا وَلْيُمْلِلْ، اور چاہیے کہ لکھوائے، الَّذِي، وہ شخص، عَلَيْهِ، جس پر، الْحَقُّ، حق ہے، یعنی مقروض، جسے قرضہ دینا ہے، جس پر حق آ گیا قرضہ دینے کا، یعنی قرض لینے والا مقروض، وہ لکھوائے گا. وہ کیوں لکھوائے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دینے والا اس میں زیادتی کر جائے اور اس پر ظلم ہو جائے. اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کم لکھوائے، لیکن بہرحال اس کی نسبت اس کے اوپر چونکہ ایک ذمہ داری پڑ رہی ہے، علیہ الحق، جیسا کہ قرآن نے فرمایا، اس لیے اسے لکھوانے کی ذمہ داری دی گئی اور لکھوانے کا حق بھی دیا گیا، اور ساتھ ہی تاکید کی گئی، کیا؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. کون ڈرے؟ لکھوانے والا. کیوں ڈرے؟ کہ اللہ اس سے اس کا بدلہ لے گا، اسے پوچھے گا اگر اس نے غلط چیز لکھوائی. اور پہلے ڈرنے کا حکم، اور دوسرے نمبر پر وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے، یعنی کم نہ لکھوائے، پورا پورا لکھوائے. کم لکھوانے میں چونکہ اس کا فائدہ ہے، اس لیے اپنے دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو قربان نہ کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے. فَإِنْ كَانَ، پھر اگر ہو، الَّذِي، وہ شخص، عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس پہ ذمہ داری آ رہی ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا ہے، سفیہن، بے وقوف، کم عقل، او ضعیفن، یا کمزور، جسمانی کمزوری بھی، دماغی کمزوری بھی، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. سفیہ سے مراد کم عمر ہونے کی وجہ سے نا سمجھ ہونا. او لا یستطیع، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا، کس بات کی؟ ان یملا، کہ وہ لکھوا سکے، مثلا بول ہی نہیں سکتا، یا اتنا بیمار ہے کہ پورا جملہ ادا نہیں کر سکتا، ایسی کمزوری لاحق ہے، یا ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں سے آ کر نہیں لکھوا سکتا، تو پھر کیا ہو؟ پھر بھی اسی کے سرپرست، گارڈین یا وکیل کو اجازت ہوگی کہ وہ لکھوائے. قرض دینے والے کو پھر بھی لکھوانے کی اجازت نہیں. یہ ایک اصول ہے. کس لیے یہ رکھا گیا؟ تاکہ جھگڑے کا امکان کم ہو. اولا یستطیع ان یملا، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ لکھوا سکے، ہوا وہ خود، فلیملل، تو چاہیے کہ لکھوائے، ولیہو، اس کا سرپرست. کس کا سرپرست؟ مقروض کا سرپرست، بالعدل، انصاف کے ساتھ. اور کیا کرو؟ یعنی پہلا حکم کیا تھا؟ کہ مدت مقرر کرو. دوسرا حکم کیا؟ کہ لکھ لو. تیسرا حکم کیا؟ وَسْتَشْهِدُو، گواہ بنا لو. کتنے؟ شہیدین، دو گواہ. کون؟ مِرْ رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے دو مرد گواہ بنا لو. یہ خاص طور پر اس وقت جب لکھنے والا موجود نہ ہو، لکھنے کا کوئی انتظام نہ ہو، یا لکھی ہوئی تحریر بھی کافی نہ ہو، مزید اس پر گواہوں کی بھی ضرورت ہو. تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ, قرض کے لین دین میں گواہ بھی بنا لیا کرو. یہ بھی واجب کے درجے میں نہیں ہے. یعنی خاص طور پر کب بنانے کی ضرورت ہے؟ جب لکھنے کی سہولت نہ ہو, لکھنے والا نہیں مثلا, یا سب بھی ایسے ہیں کہ جہاں, یا ایسا معاملہ ہے کہ جس میں صرف زبانی گواہ ہی کافی ہیں, بہت کوئی بڑا سودا نہیں, یا یہ کہ بہت بڑا سودا ہے تو لکھنے کے ساتھ گواہوں کی بھی ضرورت ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اور اگر ایسی جگہ ہے کہ دو مرد ہی نہیں وہاں پر, اب کیا ہو, فَرَجُلٌ, تو ایک مرد, وَامْرَأَتَانِ, اور دو عورتیں, مِمَّنْ, ان میں سے جو, تَرْضَوْنَ, تم پسند کرو, تم راضی ہو, من الشہداء, گواہوں میں سے, یعنی گواہوں میں سے جن کی گواہی پر تم راضی ہو. اب یہ کس کے لیے ہے؟ صرف یہ دوسرے حکم کے لیے نہیں, سارے گواہوں کے لیے, مرد ہو یا عورتیں, وہ گواہ بناؤ جن کا گواہ بننے پر تم راضی ہو, جن کی دینداری پر تمہیں تسلی ہے, جن کی عدالت و انصاف پر تم راضی ہو. ہر شخص بھی گواہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہاں مزید حکمت بتائی گئی کہ ایک مرد اور دو عورتیں کیوں؟ فرمایا انت دلہ, کہ اگر بھول جائے احداہما, ان دو میں سے ایک, احدا مؤنث کے لیے ہے, یعنی دو عورتوں میں سے ایک اگر بھول گئی, فتذکرہ, تو یاد دہانی کرا دے, احداہما, ان دونوں میں سے ایک, الاخرہ, دوسری کو, ولا یأب الشہداء, اور نہ انکار کریں گواہ. جیسے کاتب انکار نہ کریں لکھنے سے, اسی طرح گواہ انکار نہ کریں. کس بات سے؟ اذا ما دعو, جب وہ بلائے جائیں. کس کام کے لیے بلائے جائیں؟ گواہی دینے کے لیے. گواہوں کو پھر گواہی دینے کے لیے آنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. ولا تسأموا, اور نہ تم سستی کرو. سین حمزہ میم سؤم, ملال, تھکنا, سستی کرنا. ان تکتبوہ, کہ تم لکھ لو اس کو, صغیرن, چھوٹی بات ہو, او کبیرن, یا بڑی بات ہو. یعنی صرف بڑی اماؤنٹ نہیں, بلکہ بڑی اماؤنٹ کے ساتھ آخر تک, مثلا اگر لاکھ ہیں, پھر تھاؤزنڈز ہیں, پھر ہنڈریڈز ہیں, اور پھر جو سمپل روپیز ہیں, تو آخری اور پیسہ تک ہے, تو وہ بھی لکھ لو. یعنی صرف ایک اندازے سے نہ لکھو, بلکہ پرفیکٹلی پوری تاکید کے ساتھ پھر لکھو. مثلا اگر کسی شخص نے 3,10,000 روپے, 10,300 روپے کسی سے لیے, اور وہ صرف 3,10,000 لکھوا رہا ہے اور 300 کو ایسے ہی ٹال رہا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور 300 کے بعد اگر 50 پیسے بھی ہیں, تو وہ بھی لکھ لیے جائیں. کیوں؟ کیونکہ جھگڑا یہی چھوٹی چیز سے شروع ہوتا ہے. یہ تو یاد ہے سب کو کہ 3,00,000 ہیں, 10,000 تھے, لیکن 350, اچھا اس کا کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جو چھوٹی ریزگاری کرنسی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اچھا چھوڑو, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, اس کو جانے دو, خیر ہے, یہ تو یاد ہی رہے گا. اس وقت ہم ایک دوسرے سے بہت مروت سے کام لیتے ہیں, پھر جب لینے کی باری آتی ہے تو پھر اس وقت یاد آتا نہیں, نہیں اوپر بھی تھے, اب کتنے تھے کچھ یاد نہیں, اب یہیں سے جھگڑا شروع ہو گیا. فرمایا چھوٹی اماؤنٹ ہے یا بڑی, اس کو لکھ لو. الی اجلی ہی, اور مدت کے تعین کے ساتھ لکھو. صرف روپیہ نہ لکھو, بلکہ واپسی کی تاریخ بھی لکھو. ذالکم, یہ بات, اقسط, زیادہ انصاف والی ہے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, واقوم, اور زیادہ قائم رہنے والی ہے, یا رکھنے والی ہے لشہادت گواہی کو، گواہی کو زیادہ درست بنیادوں پر قائم رکھنے والی ہے کہ اگر گواہ کہیں غائب ہو جائیں تو کم از کم لکھی ہوئی تحریر بالکل درست لکھی ہوئی ہو، تو پھر کسی مشکل کا امکان نہیں ہوگا، جھگڑے کا پھر امکان نہ ہوگا۔ وادنا، اور قریب تر ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، یعنی یہ شک سے بھی محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی خرابی کی ابتدا شک سے ہوتی ہے، بدگمانی سے ہوتی ہے، تو شک اور بدگمانی کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ الا، مگر، ان تکونا، کہ ہو، تجارتن، تجارت، حاضرتن، دست بدست، یعنی جس میں قیمت اور سودا دونوں آمنے سامنے موجود ہوں۔ جیسے آپ کسی بھی دکان پہ کھڑے ہو کر، مثال کے طور پر ایک کافی خرید رہے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ پیسے دے رہے ہیں اور کافی لے رہے ہیں، اب اگر یہ نہ بھی لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو دیرو نہا، تم آپس میں لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم، آپس میں، فلیس علیکم جناہن، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدو، اور گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم باہم خرید و فروخت کرو۔ اب یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو کہا تھا کہ باہم خرید و فروخت ہو تو گواہ نہ بناؤ یا مت لکھو، اور یہاں پھر کہا گیا نہیں گواہ بنا لو، تو ظاہر تو کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، تجارتن حاضرتن سے مراد ڈیلی روٹین کی چیزیں، مثلا آپ سبزی، انڈے، دال، چھوٹی موٹی چیزیں خرید فروخت جو کرتے ہیں، ان میں ضروری نہیں کہ آپ ساتھ گواہ لے کے جائیں، یا یہ کہ ہر چیز کا بل بنوا کر لائیں، یہ نہیں ہو سکتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں۔ پھر یہاں کیوں فرمایا اشہدو اذا تبایعتم، تو یہاں اس بیع کی طرف اشارہ ہے جو کسی بڑی چیز کی ہو، اہم چیز کی ہو، اس میں کسی جائیداد کی، کسی باغ کی، کسی زمین کی، کسی مکان کی، یا ادھار پر ہو، ادھار لکھا جائے، ادھار تجارت۔ اب دیکھیں کہ ایسی ہی آیات کو آمنے سامنے لا کر بسا اوقات کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے، اور قرآن کے بارے میں لوگوں کا ایمان متزلزل کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو صحیح طور پر آیات کا معنی نہ پتا ہو تو بظاہر آپ بھی پڑھ کر شک کا شکار ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے کی طرف اچھی طرح غور و فکر ہونا چاہیے۔ پھر کیا فرمایا، ولا یدار کاتب ولا شہید، نہ تکلیف دی جائے، نہ نقصان پہنچایا جائے، کس کو؟ کاتب کو، ولا شہید، اور نہ گواہ کو۔ ان کا مثلا نقصان کیا ہے، کیا ضرر ہو سکتا ہے ان کو؟ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات وثیقہ نویسوں کو، گواہوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں فریق مخالف کی طرف سے، کہ اگر تم نے ہماری مرضی کی بات نہ لکھی اور دوسرے فریق کے مطابق لکھ دی تو تمہاری خیر نہیں۔ یہ نقصان بھی، یعنی گواہ اور کاتب کو پروٹیکٹ کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ لکھوا تو لیا جائے، گھنٹوں اس کے ضائع تو کروا لیے جائیں، اور پھر اس کی ناقدری بھی کی جائے، یا یہ کہ ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے۔ مثلا کاتب کو ہی ہم پہلے لے لیتے ہیں، کہ کاتب کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ کہ ایسے وقت میں اس سے لکھوایا جائے جب وہ اس سے زیادہ اہم کام کر رہا ہو۔ مثلا ایک شخص ہے جس کا روزگار ہے کتابت، اب تو کمپیوٹر نے اس کی جگہ لے لی، ایک وقت تھا کہ کتابت روزگار بھی تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مغلیہ بادشاہوں میں اورنگزیب عالم گجی، وہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھ کر اس کی جو کتابت کی آمدنی تھی اس سے اپنا خرچ چلاتا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع پر، مثلا بعض علماء جیسے علم کے سکھانے کا تو کچھ بھی نہیں لیتے تھے، لیکن اگر کوئی چیز لکھ رہے ہیں، کتابت کر رہے ہیں، تو اس کتابت کی اجرت پر اپنا روزگار قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایک فن رہا ہے، ایک ہنر رہا ہے، یعنی ایک ذریعہ آمدنی رہا ہے، اور آج بھی ہے اگرچہ کم ہو گیا۔ تو اس میں اگر کسی شخص کو عین اس وقت بلا لیا جائے کہ جب وہ اپنا کوئی اہم کام کر رہا ہو، تو یہ اس کو نقصان دینے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے لکھوایا جائے اور کہا جائے کاغذ بھی تم لے کر آؤ، اور قلم بھی تم ہی لے کر آؤ، اور باقی بھی تمام اپنا خرچ تم خود کرو، بس ہمیں لکھ کر دے جاؤ، ہماری خدمت کر کے چلے جاؤ، تو یہ بھی اسے نقصان پہنچانا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہے کہ وہ اگر ایک شخص سے ایک بستی میں لکھنے والا اور روز اپنی کاپی کا ایک صفحہ پھاڑ رہا ہے دوسروں کو لکھ لکھ کر دینے کے لیے, تو دوسروں کے لیے تو وہ کاغذ کا ایک صفحہ ہے لیکن دینے والے کے لیے کیا ہو گیا, وہ چند دنوں کے اندر اس کے وہ کاغذ ختم ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کے لیے تو لکھنا وبال جان بن گیا, تو ایسی صورت میں کوئی ایسا طریقہ نہ ہو کہ جس میں لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچے یا اسے اس طرح پریشرائز نہ کیا جائے کہ اس سے غلط بات لکھوا کر اسے خدا کے ہاں یا اسے ضمیر کا مجرم بنا دیا جائے, یعنی جھوٹی بات لکھوا کر اور اسے پتا ہو کہ وہ جھوٹ لکھ رہا ہے. پھر ولا شہید, اور نہ گواہ کو نقصان دیا جائے. گواہ کو ضرر یا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ اسے بلا لیں, وہ اپنا خرچ اپنا پیسہ لگا کر اپنا ٹکٹ خرید کر وہ آپ کے پاس پہنچ رہا ہے آپ کے مقدمے میں گواہی دینے کے لیے, اور آپ اس کو نہ کھانا پوچھیں نہ پانی پوچھیں نہ ٹکٹ کے پیسے پوچھیں اور اس کو ویسے ہی واپس بھیج دیں کہ یہ تو تمہارا ایک اخلاقی اور دینی فریضہ بنتا تھا انسانی ہمدردی کا, لہذا تمہیں تو یہ کام کرنا ہی چاہیے تھا. نہیں, اسے نقصان نہ ہو, اسے کوئی اذیت نہ ہو, اسے کوئی تکلیف نہ ہو, یا پھر اسے غلط گواہی پر اکسایا جائے, یعنی جو وہ جانتا ہے اس کے خلاف اس سے گواہی دلوائی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا, اور اگر تم کرو گے, فَإِنَّهُ, تو بے شک وہ فُسُوقٌ بِكُمْ, تم تو گناہ لکھا جائے گا. اگر تم کرو گے تو وہ تمہارا گناہ شمار ہوگا, فسق ہوگا. یہ کس کو کہا گیا؟ مقدمے والوں کو کہا گیا جن کا معاملہ ہے. اور فسوق فسق عہد توڑنے کے لیے بھی آتا ہے کہ مثلا اگر کوئی کسی شخص کو کہے کہ تم لکھو میں تم کو اتنے پیسے دیتا ہوں, یا تم گواہی دینے کے لیے آؤ میں تم کو کرایہ دیتا ہوں, اور اس کے بعد وہ کیا کرے کہ سب کام کروا کے اپنے اس وعدے سے پھر جائے اور بعد میں پوچھے بھی نہ, اس سے بھی تعلقات اور معاملات خراب ہوتے ہیں. یا تو کسی بات کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر وعدہ کر لیا ہو تو اسے خود بخود پورا کرنا چاہیے, نہ کہ دوسرے کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرنا. وہ کیسے کہ وہ اب گواہی دینے کے لیے آیا یا لکھنے کے لیے آیا اور اسے خود بھیک مانگنا پڑے کہ بھی میں آیا ہوں اتنی دور سے میرا کرایہ دو, تو یہ کیا ہوگا؟ اگر تم اسے نقصان پہنچا رہے ہو یا تکلیف دے رہے ہو تو گناہگار ٹھہرو گے. ہو سکتا کہ وہ شرم کے مارے پوچھے ہی نہ, مانگے ہی نہ, اور تم سوچو کہ ٹھیک ہے اس نے مانگا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں تو اچھا ہے جتنا فائدہ کسی سے اٹھا لو. اور خصوصاً آج کے دور میں ہمارا ٹرینڈ کیا بن چکا ہے کہ میکسیمم حد تک دوسرے سے فائدہ اٹھا لو اور جواباً اس کے ساتھ کچھ بھی بھلا نہ کرو. ٹھیک ہے ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اس کی خیرخواہی لازم ہے, اس کی مدد کرنا لازم ہے, لیکن کوئی بھی مدد ایسی مدد نہیں ہونی چاہیے کہ جو صرف یک طرفہ ہو. کوئی بھی اخلاقی حد صرف دوسرے پر ہی عائد نہیں ہوتی, آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں چالاکی اور کلیورنس کس کو سمجھا جاتا ہے کہ آخری حد تک دوسرے کا خون نچوڑ لیا جائے, دوسرے سے فائدہ اٹھا لیا جائے اور ہر کام بس مفت میں کروا لیا جائے. فرمایا کہ کاتب اور گواہ کے ساتھ ایسا مت کرنا, اگر تم کرو گے تو تم گناہگار ٹھہرو گے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. ویعلمکم اللہ, اور اللہ تم کو سکھا دے گا, اللہ تم کو علم دے دے گا. اور اللہ ہی تم کو سکھاتا ہے, علم دیتا ہے, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کیونکہ مضارے میں دونوں چیزیں آتی ہیں. اللہ کے غضب سے بچو اور وہ تم کو تعلیم دیتا ہے. کس کی؟ صحیح کام کرنے کی, جیسے یہاں پر تعلیم دی گئی, اور یہ تعلیم اسی لیے دی گئی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو اس آیت کا, یہ آیت دین ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے, اس آیت کا ہم ذرا دوبارہ خلاصہ دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ کہ قرض کے لین دین میں لکھنا اور گواہ بنانا واجب حکم نہیں، استحبابی حکم ہے، کرنا پسندیدہ ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے یا نہیں کرنا چاہتا تو اس پر گناہ نہیں. دوسری بات یہ کہ جب قرض کا لین دین ہو اور کوئی شخص لکھنا چاہے تو نمبر ایک مدت کے تعین کے ساتھ لکھا جائے. یا قرض کا لین دین ہونا ہی مدت کے تعین کے ساتھ ہے، لکھا نہیں بھی جا رہا زبانی، تو لیتے وقت بتانا چاہیے کہ میں ایک مہینے میں یا ایک سال میں واپس کروں گا. دوسری بات یہ کہ اس کو لکھ لیا جائے. تیسری بات یہ کہ لکھنے والا عادل ہو. چوتھی بات یہ کہ لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. پانچویں بات یہ کہ مقروض لکھوائے اور وہ کم نہ لکھوائے، اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے. اگر مقروض خود نہ لکھوا سکے کیونکہ وہ سفیہ یا ضعیف ہے یا لکھوا سکتا ہی نہیں، تو اس کا سرپرست یا گارڈین عدل کے ساتھ لکھوائے. پھر دو گواہ بنائے جائیں جو مردوں میں سے ہوں. اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، یعنی چار عورتیں نہیں ہو سکتی، مرد کا ہونا بیچ میں ضروری ہے. گواہ وہ ہو جن پر تم راضی ہو، اور دو عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرائے اس کو. اگلا حکم کہ گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں. جب کوئی معاملہ لکھو تو پورا پورا لکھو، چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں سستی نہ کرو، ایگزیکٹ اماؤنٹ لکھو، واضح الفاظ میں لکھو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عموماً اب تحریروں میں کیا ہوتا ہے، مثلا 1000 روپے جس کے نصف 500 ہوتے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے اسی حکم کی ایک طرح سے تعمیل میں. حاضر تجارت یا عام روزمرہ کی چھوٹے موٹے خرید و فروخت میں لکھنے یا گواہی کی ضرورت نہیں. لیکن اگر اگلا حکم کوئی بڑا سودا ہو یا ادھار سودا ہو تو اس صورت میں گواہ بنانا ضروری ہے یا گواہ بنانے چاہیے. پھر اگلا حکم کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. نقصان پہنچانے کی صورتیں کہ ان سے ناجائز کام نہ کرایا جائے، محض مفت کام کرانے کی تدبیر نہ کی جائے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی غریب ہو یا ضرورت مند ہو یا حاجت مند ہو تو اس پر دوسرا شخص ایک کرم کرے. لیکن عام حالات میں اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک وسیقہ نویس عدالت کے باہر سارا دن بیٹھا رہے اور لکھتا رہے اور ہر ایک کہے کہ کتنے اچھے ہو تم، بہت اچھا کام کر رہے ہو اور لکھتے جاؤ ہمارا بھی، اور دو لائنیں تو لکھنی ہے ایسے ہی لکھ دو، تو ایک شخص پھر اور باقی کام کس وقت کرے گا اور کیسے کرے گا. لہذا کاتب کو نقصان نہ دیا جائے اور نہ گواہ کو، اور غلط گواہی نہ لی جائے اور دھمکی نہ دی جائے، ان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کسی قسم کا، ان کے وقت یا مال یا صلاحیت کا. ایسا کرنا فسق ہے، اللہ سے ڈرو، اور اللہ ہی تمہیں یہ سکھا رہا ہے سب کچھ، اس کے سکھائے ہوئے پر عمل کرو یعنی، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ سارے احکامات آپ نے دیکھے، ابھی یہ کنٹینیویشن ہے آگے. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، یہاں عورتوں کی گواہی کی بات ہوئی، تھوڑی سی اس پہ بات کروں گی.